آغاز مجلس سے پہلے محترم عمران رضوی ان کے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دیں. سید فرات حسین رضوی ابن سید معشوق حسین رضوی اور سیدہ شمیم رضوی بنت سید نظر حسین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہماری آج کی گفتگو محرم کے سلسلے کے تسلسل کی تیسری کڑی ہے، لیکن کیونکہ آج کافی حضرات ایسے بھی ہیں جو شاید پچھلی دو مجالس میں موجود نہیں ہوں گے، تو تھوڑا سا ان کو بھی انکلوڈ کرتے ہوئے کہ ہمارا بنیادی موضوع یہ تھا کہ خدا نے جب اپنی حجتوں کو پے در پے دنیا میں بھیجا، چاہے وہ حجت نبی ہوں یا رسول ہوں یا امام ہوں، اور کیونکہ خدا کا راستہ ایک ہے، واحد ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یور پیغام لے کر آئے، حضرت ابراہیم کو یور پیغام، اور پیغمبر اکرم کو یور پیغام، یا رسول خدا کے بعد آئمہ طاہرین علیہ السلام نے کوئی اور بات کی. تو اگر ہم ان تمام اللہ کے نمائندوں کے دنیا میں آنے کو ایک جملے میں سمونے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں کرائے، تو اس کے اندر ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ وہ ایک رسالت الہی کو پہنچانے کے لیے ہے. رسالت الہی کا مطلب ہے کہ خدا کا کوئی پیغام ہے جو خدا اپنی حجت کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، اور صرف پہنچانا نہیں چاہ رہا، یعنی پہنچانے کا مطلب ہے ٹو نیریٹ، ٹو ڈسکرائب، نہیں ڈسکرائب نہیں، بلکہ انسانوں کو اس پر عمل کرانا، اور اس عمل کے ذریعے سے انسانیت کو کسی مقام تک پہنچانا. یہ رسالت الہی، یعنی اس کو اگر ہم کہیں تو یہ رسالت الہی ہے. اور اس کے حوالے سے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ فتح کی آخری آیت جو تیسری دفعہ میں پڑھ رہا ہوں، کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو یعنی کہ پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم ایک رسالت خداوندی کے امانت دار ہیں، اس کو پہنچانے والے ہیں. دو مجالس میں ہم نے اس بات پر تھوڑا سا اپنی محنت صرف کی کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ یہ رسالت الہی کیا ہے، اور اس کو رسالت الہی کو سمجھنے کے ساتھ ریفرنس کے طور پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کی تحریک کو بطور مثال جو کچھ ہم سمجھیں اس کو مزید اسٹرینتھن کریں امام حسین علیہ السلام کے قیام اور تحریک کے ذریعے سے. دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں. پہلی مجلس میں ہی بتایا تھا کہ رسالت الہی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ رسالت الہی کیا ہے کہ ہوا الذی، اللہ نے اپنے رسول کو کیوں بھیجا، بالہدی ودین الحق. دو بنیادی باتیں بتائیں. کہ ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. اس کے بعد میں نے دوسری مجلس میں اس کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں میں بات کو لے کے گیا, سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کے ذیل میں کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور, کہ اے پیغمبر ہم نے تجھ پر کتاب نازل کی کس لیے؟ لتخرج الناس, تاکہ تم باہر نکالو تمام انسانیت اور انسانوں کو, من الظلمات الى النور, تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ. تو یہ کام رسول کو خدا اسائن کر رہا ہے, لتخرج, تم نکالو, من الظلمات الى النور, انسانوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف. تو اس کی تھوڑی ہم نے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ یہ تاریکیاں کیا ہیں. اور ایک جملہ میں نے بس مختصراً دہرانے کے لیے تاکہ آپ لوگ قریب تر ہوتے جائیں گفتگو سے, ہر وہ شے زندگی میں, یعنی ہم جس زندگی میں موجود ہیں اس وقت, اگر اپنی عقل کو استعمال کرنے کے قابل ہوں, ہم عقل سے استفادہ کرنے کے قابل ہوں, تو ہمیں یہ بات بڑی وضاحت سے سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہم سے, ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں یا ہم سے اٹیچڈ جو چیزیں ہیں, ان میں ایک حصہ ان چیزوں کا ہے جو فانی ہیں اور ختم ہونے والی ہیں, اور ایک حصہ ان چیزوں کا ہے جو باقی ہیں اور ابدی ہیں. یعنی کہ ہمارا یہ جسم اور جسمانیات, ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں سے کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے, اور اس کی مثال قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے دی ہے, سورہ حدید میں بھی اور سورہ یونس میں بھی, کہ دنیا کی زندگی کی مثال کیا ہے, کہ جیسے کسان فصل بوتے ہیں, بیج بوتے ہیں, اور پھر وہ فصل اگنا شروع ہوتی ہے, پہلے کونپل نکلتی ہے, پھر پودا بنتا ہے, پھر درخت بن جاتا ہے, فصل لہلہانا شروع ہو جاتی ہے, کسان دیکھ کے شاد ہو جاتے ہیں کہ بہترین سرمایہ کمایا, لیکن تھوڑے ہی دنوں میں, تھوڑے ہی عرصے کے بعد وہ سبزی زردی سے بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہاں تک کہ وہ زرد ہو کے چور چور ہو کے بکھر جاتی ہے اور آخر میں کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ مثال ہے حیات دنیا کی. تو اس زندگی میں ایک سلسلہ فانی اشیاء کا ہے, یعنی کہ جس کو اگر ہم سمیٹیں تو جسم اور جسمانیات, جسمانیات سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں سب فانی ہیں. دوسرا حصہ کہ جو انسان کے باطن سے تعلق رکھتا ہے, وہ ہمیشہ ابدی اور باقی ہے. جو عمل ہم نے کیا, ہم نے آج سے 20 سال پہلے روزے رکھے گرمیوں کے, آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جب چاہیں, اگر متوجہ ہوں, آپ جب چاہیں اس کی لذت اپنے اندر ریکال کر سکتے ہیں, لیکن 20 سال پہلے آپ نے جو بریانی کھائی تھی اس کی لذت آپ ریکال نہیں کر سکتے. اس کی لذت ریکال کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ کھانی پڑے گی. اس جملے پہ غور کیجیے گا, وہ لذت آپ کے اندر اشتہا پیدا کرے گی, اور اشتہا آپ کو مجبور کرے گی دوبارہ اس مزے کے پاس جاؤ. مزہ محفوظ نہیں ہے, مزے کا تاثر باقی ہے. تو جو چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں وہ زندگی میں ظلمات ہیں. اگر انسان ان کے پیچھے, ان کی خواہش میں, ان کے لیے اپنی زندگی کو بسر کرے جو فانی ہو جانے والی اشیاء ہیں, اس کی زندگی اندھیروں میں ہے, اندھیروں میں گزر رہی ہے. اور اگر اپنی زندگی کو باقی رہ جانے والی حقیقتوں کے لیے گزارے اور صرف کرے, تو اس کی زندگی نور کی جانب حرکت کر رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اخرج الناس من الظلمات الى النور. اگرچہ یہ بہت طویل بحث ہے, لیکن یہ اس سے ان ڈیپتھ ہے. اگر آپ کہیں فقط ہدایت, فقط دین, یہ ظلمات سے نور کی جانب والا سفر, اس سے مزید گہری بات ہے, سٹیپ نمبر 2 ہے, ہائر لیول ہے, کہ انسان اس بات کو درک کرے یا معرفت حاصل کرے کہ مجھے اپنی زندگی میں سے تاریکیوں کو کم کرتے جانا ہے، نورانیت کو بڑھاتے چلے جانا ہے. اب آج انشاءاللہ تیسرے مرحلے پر آ کر اس رسالت کو ہم ایک اگلی منزل تک لے جانا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں جو رسالت الہیہ ہے اور خاص طور سے رسالت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی حقیقی اور واقعی ڈیپتھ ہم کو سمجھ میں آ سکے کہ اس کا اسکوپ کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں بات شروع کرنے سے پہلے دو باتیں، کیونکہ ان کا دہرایا جانا بہت اہم ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے اور کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ میں بار بار آپ لوگوں کو بھی ترغیب دلا رہا ہوں اس بات کی کہ اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی دینداری، اس کی بنیاد قرآن کریم پر رکھیں. قرآن اور زبان وحی وہ حقیقت ہیں کہ جو ہمیں حقائق زندگی سے آشنا اور آشکار کراتی ہیں. ہمارے اور مسلمانوں بالعموم امت مسلمہ کے مسائل اور مصائب کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو طاق نسیاں پر رکھ دیا ہے. قرآن وہ صحیفہ ہے کہ دیٹ از موسٹلی لائبل فار ریسرچ. قرآن پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے، پڑھنے سے مراد ریڈنگ کی بک نہیں ہے. قرآن تحقیق، تدبر، تفکر، تعقل کا صحیفہ ہے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اور نور کی کوالٹی، جو نور کی ایک تعریف جو بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ نور ہم لائٹ کو سمجھتے ہیں، لیکن حکمت و فلسفے میں لائٹ نور نہیں ہے، بلکہ نور کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو خود روشن ہو اور جو اس کے دائرے میں آ جائے اس کو بھی روشن کر دے. یعنی علم، علم کی کوالٹی کیا ہے؟ علم بذات خود روشن ہے، اور جو علم کے دائرے میں آ جائے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے. یہ نور کی تعریف ہے. تو قرآن نور ہے، قرآن زندگیوں کو نورانی کرتا ہے، قرآن قلوب کو نورانی کرتا ہے، قرآن فکر کو نورانی کرتا ہے. جب تک ہم اپنی فکر اور اپنے دین کی بنیاد قرآن پر اور قرآنی تحقیق پر نہیں رکھیں گے، اور یہ بات میں نے پہلی مجلس میں بھی کہی تھی کہ اگر ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے، ہم اس رستے پر ہیں، تو آپ سب آگے آئیں اور مجھے کہیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. یعنی میں یہ جملہ کیوں دہرا رہا ہوں؟ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ مجھے یہ بات نظر آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. ہماری دینداری کی بنیاد زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر ہے. یعنی میں بھی آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں، مجھے تقریباً یقین ہے کہ اس کو جا کے کوئی نہیں دیکھے گا. میں آپ کو جتنے ریفرنسز دوں گا آیتوں کے، میں آپ کو احادیث کے بارے میں جتنی باتیں بتاؤں گا، اس کے بارے میں کوئی آ کے مجھ سے پوچھے گا نہیں، اشکال نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، کیسے کہی، کہاں سے کہی. یعنی آپ اگر اس بات پہ غور کریں تو اسٹیٹ آف افیئرز یہ ہے کہ ہماری ملت فقط اور فقط مقلد بن چکی ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر. مطلب ایک مقلد ایسا ہوتا ہے نا کہ جو نقش قدم دیکھ کے چلتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. تقلید بھی کس قسم کی ہو رہی ہے؟ جس میں آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے. جبکہ اگر آپ آئمہ علیہ السلام کے جملے پڑھیں کہ کس قدر زور دیا ہے معرفت پہ، اور یہ جملہ میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں اپنے شیعوں کے چہرے اور ہاتھ پر ضرب لگاؤں، ماروں ان کو چھڑی سے، کہ علم و معرفت حاصل کرو. اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ عصائے موسیٰ سے دین میں داخل ہوتے ہیں، وہ گوسالہ سامری سے دین سے باہر نکل جاتے ہیں. جو دینداری فقط واقعات پر ہو، جو دینداری فقط نیریٹیوز اور ڈسکرپشن پر ہو، اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. اور خدا جب بھی نتیجہ دیتا ہے انسانوں کو، ہمیشہ حق کی بنیاد پہ دیتا ہے. یہ بھی جملہ پانچویں امام کا ہے کہ خدا کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں فلاں ہیں، ان سب باتوں کو دماغ سے نکال دیجئے. قرآن کریم اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی سورہ ابراہیم کے اندر یہ جملہ ہے کہ فمن تبعنی فإنه منی، میں نے خدا کی رسالت کو سامنے رکھا، اس کی اتباع کرنا شرط ہے، اس کے پیچھے چلنا شرط ہے، اور جو میری 100% اتباع کرتا ہے وہ مجھ سے. تو پیغمبر اکرم نے جتنوں کے لیے بھی کہا ہے کہ انہو منی، وہ اتباع کامل کی بنیاد پہ کہا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں کہا. نص سے قرآن موجود ہے اس بارے میں. منیت کی منزل اتباع پر موقوف ہے. فمن تبعنی فإنه منی، جو میری اتباع کرتا ہے پس وہ مجھ سے ہے. تو اس بات کو بہت دقت کے ساتھ ذہن میں رکھیں، مجالس کے تبرک کے طور پر اس چیز کو لے کر جائیں کہ قرآن قرآن قرآن، علیکم بالقرآن، امام علی علیہ السلام کے جملہ، علیکم، تم پر واجب ہے قرآن، تم پر واجب ہے قرآن سے رشتہ جوڑنا. اور جب انشاءاللہ میں اور آپ قرآن کی بنیاد پر اپنے دین اور ایمان کی عمارت کو اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اہل بیت بھی سمجھ میں آئیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کوئی اہل بیت کا نام لے کر آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا، اہل بیت کے حوالے سے آپ کو کوئی غلط رستے پہ نہیں ڈال سکے گا، کیونکہ آپ کے پاس نص قرآنی موجود ہے. یہ بات میں کہہ چکا ہوں پھر دہرانے کے لیے، تاکہ جو ہمارے نئے دوست ہیں، نئے ساتھی ہیں، وہ بھی اس پیغام میں شریک ہو جائیں. اور یہاں پر ایک اور قرآن کے حوالے سے آیت اللہ جوادی عاملی کا بہت ہی بہترین ایک استدلال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. نا سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں، صحیح پڑھی نا، میں نے ترتیب آگے پیچھے تو نہیں کی، صحیح پڑھی نا، الرحمن، اس کے بعد ہمارے دماغ کے حساب سے کیا آنا چاہیے تھا؟ خلق الانسان. انسان ہوگا تو قرآن پڑھے گا نا. رحمان نے کیا کیا؟ پہلے خلق الانسان ہونا چاہیے تھا کہ انسان کو خلق کیا، علم القرآن، اس کو قرآن سکھایا. علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہاں پر وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ انسان خلق ہی تعلیم قرآن سے ہوتا ہے. جسے تعلیم قرآن سے جو بہرہ مند نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. رحمان نے کیا رکھا ہے؟ علم قرآن کو سامنے رکھا ہے، اور اس علم قرآن کے ذریعے سے انسان کو خلق کیا ہے. اور وہ انسان کہ جو قرآنی ہے اس کی گفتگو بیان ہے، ورنہ مبہم ہے، ورنہ خرافات ہے. کہ جو انسان منطق قرآنی سے گفتگو کرتا ہے اس کی گفتگو بیان ہے، علمہ البیان. تو اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، قرآن سے قریب ہوں، قرآن سے نزدیک ہوں. اور جب رب العالمین نے کہہ دیا لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے قرآن کو یاد دہانی کے لیے آسان کیا ہے، تو میں معذرت چاہتے ہوئے ایک جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر کسی کے دھوکے میں نہ آئیے جو آپ سے کہے کہ قرآن مشکل ہے. یعنی یہ مجھ جیسے جاہل انسان کی زندگی کا تجربہ ہے کہ ہرگز مشکل نہیں ہے. مشکل صرف ایک جگہ پر ہوتی ہے کہ یہ بھی اس کو بھی تبرکن سنتے جائیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، کہ میں شہر ہوں، علی دروازہ ہیں، اور جس کو شہر میں داخل ہونا ہے وہ دروازے سے آئے۔ تو اگر شہر کی مثال ہے تو دروازے کے ساتھ دیوار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی در سے نہیں آتا تو پھر دیوار روک بھی دیتی ہے۔ مسئلہ صرف یہاں پر ہے کہ وہ دیواریں جو ہم نے اپنے اندر کھڑی کر دی ہیں وہ قرآن سے ہم کو نزدیک نہیں ہونے دیتی۔ اور صرف قرآن کی بات نہیں ہے، صرف قرآن کی بات نہیں ہے، میں اور آپ شاید اس غلط فہمی کا شکار ہیں، میں بہت معذرت چاہتے ہوئے، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں اپنی زندگی کے آخری ایام سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں مجھے سچ بولنا چاہیے۔ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اہل بیت کے واقعات بیان کر کے اہل بیت سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ اہل بیت سے نزدیک فقط وہ شخص ہے حقیقتاً جسے اہل بیت علیہ السلام کی روحانی رہنمائی میسر ہے۔ اہل بیت ایک زندہ حقیقت کا نام ہے، اہل بیت کسی داستان اور قصے کا نام نہیں ہے، اور یہ زندہ حقیقت اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو روشن کرتی ہے۔ اگر آپ اس جگہ پر ہیں طوبی لکم، آپ کے لیے جنت بہشت ہر مبارک آپ کے لیے۔ اگر نور اہل بیت آپ کی زندگی کو روشن کر رہا ہے، اس مقام پہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جنہیں جناب سید سجاد علیہ السلام کی دعائیں روشن کرتی ہیں، ہم میں سے کتنے افراد ہیں جسے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ نے نورانی کر دیا ہو، یا ہمیں اپنی زندگی کے اسباق نہج البلاغہ سے مل رہے ہوں، وہ ہیں اہل بیت کے ساتھی۔ جنہیں یہ میسر ہے وہ اہل بیت کے ساتھی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کے ساتھی وہ ہیں کہ جن کی زندگیوں کو آیات قرآنی روشن کرتی ہیں۔ فقط قاریان قرآن کی تو تعریف کہیں بھی نہیں ہے، فقط قرآن پڑھنے والوں کی تو تعریف کہیں بھی نہیں ہے، ان کو تو کریڈٹ کہیں بھی نہیں دیا جا رہا۔ تو اس بات کو، اس پیغام کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کریں۔ کیوں؟ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب امتحان کے مرحلے میں، امتحان کے مرحلے میں رزلٹ پر پردہ ہوتا ہے۔ امتحان کی مرحلے میں جو اس کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے کہ طالب علم کو پوری آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے کامل اختیار سے پرچے کو حل کرے۔ یہی تو امتحان کا فائدہ ہے، امتحان کا بیسک کنسیپٹ یہی ہے نا۔ ان امتحان میں آپ ہر ایک کا ہاتھ پکڑیں، یوں نہیں کرو، یوں نہیں کرو، یہ تم غلط سمجھ رہے ہو، تو پھر امتحان کہاں رہا؟ پھر تو امتحان نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا نے ہم سب کو امتحان کے میدان میں مکمل اختیار کے ساتھ چھوڑا ہے، لیکن یہ اختیار کی مہلت ختم ہو جائے گی وقت موت، اور پھر حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اس وقت پچھتاوا نہ ہو، اس وقت شرمندگی نہ ہو، کیونکہ جب فیصلہ ہوگا تو فیصلہ کس پر ہوگا؟ جو ایک جملہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ میزان عمل امام علی ہیں، یہ خوش ہونے کا مقام ہے، یہ خوش ہونے کا مقام ہے۔ میزان کا مطلب کیا ہے؟ کہ یعنی خدا ترازو رکھے گا، ترازو قائم کرے گا، جس کے میجر کے طور پر امام علی کو رکھے گا، یہ خوش ہونے کا مقام ہے۔ کس میں دم ہے جو اس کے مقابل میں تلے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو یہ تصور ہمیں وحشت زدہ کر دینا چاہیے کہ ہم کیا زندگیاں گزار رہے ہیں، کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا امام علی کے مقابلے میں سامنے رکھ کے دیکھا ہے۔ کہ ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں کیا تناسب ہیں. یہ ایک پیغام ہے, اس کو بار بار دہراتے رہیں, بار بار دہراتے رہیں, قبل اس کے کہ مہلت ختم ہو جائے, قبل اس کے کہ ہمیشہ کا پچھتاوا گلے کو دبا دے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ اس جگہ تک ہم پہنچیں. ایک صلوات محمد اللہ تو میں تھوڑا سا اب اس چیز کی طرف آؤں کہ رسالت الہی کا تیسرا مرحلہ کیا ہے. اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ ہمیں لے جاتا ہے بیونڈ دا ویزبل ورلڈ. یعنی اب تک جو ہم نے بات کی کہ ہدایت ہے, دین حق ہے, ظلمت سے نکل کے نور کی طرف آنا ہے, یہ تمام کی تمام چیزیں اس دنیا کی زندگی سے مربوط ہیں. یعنی یہاں پر نیک عمل کرو, امام حسین علیہ السلام کی سیرت و سنت پر اگر ہم چلیں, باطل کے خلاف قیام کریں, سر نہ جھکائیں, حق کو نافذ کریں زندگی میں, یہاں سے وابستہ ہیں. لیکن رسالت الہی کا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے جو ہمیں اس زندگی سے, بلکہ فزیکل ورلڈ سے بیونڈ ایک ریلم اور ڈومین میں لے جاتا ہے, اور اس کے بارے میں قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بات کی ہے. لیکن ہم بدقسمتی سے اس پر, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کریم تحقیق کی کتاب ہے, قرآن کریم علم کی کتاب ہے, اور بڑا اچھا جملہ علامہ طباطبائی کا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے بطور معلومات استعمال کیا نہ کہ علم. فرق سمجھتے ہیں معلومات اور علم میں. معلومات کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک بک ہے, ڈیٹا بیس ہے, آپ کو اگر کوئی چیز وہ کرنا ہے ڈیٹا بیس سے ایک پیس آف انفارمیشن آپ نے اٹھا لیا, دیٹس اٹ. یعنی جیسے وضو کیسے کرنا ہے یہ قرآن کی آیت لے لی, نماز کیسے پڑھنی ہے آیت لے لی, کتنے وقت پڑھنی ہے آیت لے لی. یہ قرآن کو ڈیل کرنا ہے ایز اے بک آف انفارمیشن. لیکن کتاب علم کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک حرف پہ تحقیق ہو, ایک ایک جملے پر تحقیق ہو, اس کی گہرائی میں جایا جائے. تو انسانی حقیقت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, سورہ احزاب کی آیت نمبر 72. میں تھوڑا اب جلدی سے, کیونکہ وقت میں نے زیادہ لے لیا موعظے میں. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض, ہم نے امانت کو رکھا آسمانوں پر, زمین پر, والجبال اور پہاڑ پر. فابین ان یحملنها, ان تینوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقنا منها, اور ایک خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے. وحملها الانسان, اور اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا, حمل کر لیا. اور پھر اگلا ٹکڑا ہے انہ کان ظلوما جہولا, وہ ایک پوری الگ بحث ہے. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کے فکر کی طرف, فکر کو متوجہ کرنے کے لیے, کہ اگر آپ مثال کے طور پر ایک ویٹ ہے, ایک وزن ہے, آپ ایک 5 سال کے بچے کو سامنے رکھیں, ایک جوان آدمی کو سامنے رکھیں, ایک ویٹ لفٹر کو سامنے رکھیں, اور اگر آپ ان تینوں سے کہیں کہ یہ ویٹ اٹھاؤ, مقابلہ ہے تمہارا, تو اس ویٹ کو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یکساں ہونا چاہیے نا. لیکن 5 سال کا بچہ جو شاید 2 کلو گرام مشکل سے اٹھا سکے, وہ ویٹ لفٹر کی طرح 250 کلو گرام کیسے اٹھائے گا؟ اگر آپ اس سے یہ بات کہیں تو اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہیں ہے؟ اس آیت پہ غور کیجئے, امانت الہی کس کے سامنے پیش کی گئی؟ سماوات. کس کے سامنے پیش کی گئی؟ عرض, پہاڑ. سب پیچھے ہٹ گئے, انکاری ہو گئے, انسان نے اٹھا لیا. امانت کی حیثیت کا اندازہ ہو رہا ہے آپ کو؟ یعنی خدا اگر ہمارے مقابلے میں, آسمان اور زمین کون ہے بظاہر, ایک 5 سال کے بچے کے مقابلے میں ایک ویٹ لفٹر, ہم کہاں اور کہاں آسمان, کہاں زمین, کہاں پہاڑ, ہماری طاقت ہے اس کے مقابلے میں کچھ؟ اس سے آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ انسان کی خلق حقیقت کتنی ڈیپتھ رکھتی ہے. میرے پاس موقع نہیں ہے اس کی پوری تفصیلات کا، لیکن میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں آپ کو، یہ آیت کتنی زیادہ تحقیق طلب ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو بطور امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑ کے سامنے رکھی گئی، انہوں نے نہیں اٹھایا اور انسان نے اٹھا لیا. یہ پہلا کلو ہے ریگارڈنگ دا ریالٹی آف ہیومن بینگ، انسان کیا ہے. دوسرا کلو انسان کی حقیقت کے لیے سورہ بقرہ میں، کہ جب خدا نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ملائکہ نے اعتراض کیا، اس کے مقابلے میں خدا نے کہا علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو ہم نے اسماء کل کا علم عطا کیا، اور وعرضہم علی الملائکہ، اور جب انہیں ملائکہ کے سامنے رکھا گیا اور خدا نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان اسماء کے بارے میں مجھے خبر دو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا، ہم نہیں کر سکتے. اور آدم سے کہا تو آدم نے ان کے اسماء کی خبر ان کو دے دی. یعنی فرشتوں کی حقیقت فرشتوں کو کس نے بتائی؟ انبئہم باسمائہم، ان کو خبر دو ان کے اسماء کی. انبئہم باسمائہم، یعنی اور اسی لیے جو ہمارے علماء استدلال کرتے ہیں کہ انسان کامل استاد ملائکہ ہے، انسان کامل استاد ملائکہ ہے. یعنی انسان کامل کون ہے؟ انسان کون ہے جو پوری کائنات کو اس کی حقیقت سے خبردار کرتا ہے؟ یہ کلو نمبر ٹو، یہ ہے انسان، یہ ہے انسان. یہ وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ کس جگہ پہ محدود کر دیتے ہیں. یہ انسان وہ ہے کہ جسے پوری کائنات میں کسے ریپرزینٹ کرنا ہے؟ خلیفۃ اللہ، اللہ کو ریپرزینٹ کرنا ہے. اگر تمام ملائکہ، شجر و حجر و کائنات و ملائکہ، اگر کسی موجود کو دیکھنا چاہیں جس میں خدا کی صفات سب سے زیادہ تجلی کرتی ہوں، تو کسے دیکھے گا؟ وہ انسان کامل کو، انسان حقیقی کو. یہ انسان ہے. اب یہ جو خدا نے انسان کی حقیقت رکھی اور انسان کی حقیقت ہمارے سامنے اس طریقے سے بیان کی، جو الٹیمیٹ مسٹری ہے، جیسے میں نے کہا آپ اس میں جاتے جائیے، اس کی ڈیپتھ میں اترتے جائیے اترتے جائیے، اسما کیا ہیں، علم اسما کیا ہیں، کس طریقے سے حاصل ہوتے ہیں، امانت الہیہ کیا ہے، اس کی ڈیپتھ میں آپ جتنا جاتے جائیں. اور ابھی تک یہ مسائل حل نہیں ہیں، کاملاً حل نہیں ہے، اس پر تحقیق مسلسل جاری ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مرحلے کی طرف دعوت دینا رسالت الہی کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی رسالت الہی ہدایت، رسالت الہی دین حق، درست، رسالت الہی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جانا، لیکن رسالت الہی اس سے بڑھ کے بھی ایک اور چیز کا نام ہے. رسالت الہی یعنی انسان کو خلیفۃ اللہ بنا دینا. خدا نے جو یہ پیغام، یہ قرآن، یہ وحی، یہ انبیاء، یہ ائمہ، اگر تم اس قابل ہو اور اس پیغام کو جذب کرنے کی اہلیت رکھتے ہو، تو یہ تمہیں کہاں تک لے جائیں گے؟ یہ اس مقام تک لے جائیں گے کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کائنات کی تمام طاقتیں تم کو سجدہ کریں گی. اور ایک دن ایسا آنا ہے، ایک دن ایسا آنا ہے، اور جس کے بارے میں علماء یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اس دن کی ابتدا ہوگی ظہور امام سے انشاءاللہ. یعنی یہ ایک پورا مرحلہ ہے، انسان کا خلیفۃ اللہ بننا، انسان کا قبلہ کائنات بننا، انسان کا مسجود ملک ہونا، یہ پورا مرحلہ ہے. اس مرحلے کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ظہور امام سے ہوگی انشاءاللہ، کہ جب جتنی جہالتیں ہمارے اندر ہیں، جتنی حماقتیں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ سب ختم ہو کے اور انسانیت معرفت کے ساتھ فوکسڈ ہو کے اپنے اس سفر پہ روانہ ہوگی. اور اس کے دو تین آیتوں میں میں تھوڑا سا اشارہ کر کے بات اپنی ختم کروں آج کی حد تک، کہ اس حوالے سے قرآن کریم نے باقاعدہ شوق دلایا ہے. یعنی یہ تو حقیقت بیان کی نا، کہ تمہاری حقیقت یہ ہے، تم امانت الہی کے حامل ہو، وہ امانت جس کو اٹھانے کی صلاحیت آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑ میں نہیں ہے. تم علم اسماء کل کائنات کی تمام حقیقتوں پر حاوی ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو، اس مقام پر جانے کی صلاحیت رکھتے ہو کہ کل ملائکہ، ملائکہ کون ہے؟ مدبرات امر الہی ہیں نا، یعنی اللہ کے امور کو اللہ کے حکم سے پوری کائنات میں جاری کرتے ہیں. وہ تمام کی تمام قوتیں کس کو سجدہ کر رہی ہیں؟ اس کو سجدہ کر رہی ہیں جس کے پاس علم اسماء کل ہے، اس کے سامنے سجدہ رہے تھے. قرآن نے باقاعدہ شوق دلایا ہے. میں ان دو تین مقامات کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جہاں پر ہمیں، اور ہمیں سے مراد کہ ہمیں ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ تمام مقامات صرف معصومین کے لیے ہیں. معصومین کے لیے یہ مقامات اوریجنل ہیں، باقی تمام انسانوں کے لیے یہ دروازہ بالاتباع کھلا ہوا ہے. اس بات کو یاد رکھیے گا، معصوم کو خدا نے ان کی صفائے نفس، ان کی بندگی کے معیار، ان کے کمال ذاتی کی بنیاد پر اوریجنلی یہ چیز عطا کی ہے. وہ حامل علم لدنی ہے، لیکن معصوم ہی وہ دروازہ ہیں کہ جو ہمیں خود اس مقام پر لے جائیں گے. حبل اللہ وما علی الغیب بظنین، ہم نے رسول کو غیب عطا کیا، لیکن یہ رسول غیب کی خبر دینے میں بخیل نہیں ہے. اگر تم اس قابل بن کے آؤ، تم سلمان و بوزر و مقداد اور عمار بن کر آؤ، تم میسم بن کر آؤ، تو یہ غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے ہماری حجت. وما هو علی الغیب بظنین، تو وہ تشویق کیا ہے؟ سورہ انعام میں ذکر ہوا کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، یہ معصوم کا مقام ہے اوریجنل، کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی، یعنی حقائق آشکار کر دیے. جیسے میں نے کہا کہ آج کی جو گفتگو ہے یہ اٹ از ٹیکنگ اس بیونڈ دا مٹیریل ورلڈ، بیونڈ دا فزیکل ورلڈ، یعنی یہ رسالت الہی کا وہ پہلو ہے جو میٹا فزیکل ہے، جو ملکوتی ہے، جو عرشی ہے. اس سے پہلے جتنی ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ قیام کی بات ہو، ظالم کے خلاف اٹھنے کی بات ہو، وہ اس دنیا کے اندر کے معاملات ہیں دین کے، لیکن یہ بیونڈ دا فزیکل ہے. ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھا دی. سورہ آراف 185، اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، ہم سے خطاب ہو رہا ہے، کیا تم آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں نظر نہیں کرتے؟ وما خلق الله من شيء، ابراہیم کو ہم نے السماوات و ارض کی ملکوت دکھائی اور ہمیں دعوت دی، کیا تم نظر نہیں کرتے؟ دعوت بغیر امکان کے کوئی معنی رکھتی ہے؟ یعنی کسی کو کسی ایسی چیز کی، مجھ سے کہا جائے کہ آپ ہوا میں پرواز کیوں نہیں کرتے، تو یہ کوئی بات ہوئی؟ یعنی اگر خدا ہم سے کہے کہ تم اڑتے کیوں نہیں ہو، تم چلتے کیوں ہو، کیا آپ نے مجھے پر ہی نہیں دیا تو میں کہاں سے اڑوں؟ لیکن جب خدا یہ کہہ رہا ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، کہ کیا یہ لوگ نظر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی ملکوت میں یہ دعوت ہے؟ تو دعوت بغیر صلاحیت کے پوسیبل ہے؟ یہ شوق ہے. ہم نے ابراہیم کو ابراہیم کی وہ کوالٹی تھی, آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی. امام علی اس مقام پر ہیں کہ فرماتے ہیں لو کشف الغطا, اگر پردے چاک کر دیے جائیں, مزدت تو یقینا, میرے یقین میں زیادتی ہونے والی نہیں ہے. ان کی اتباع کرو, تمہیں بھی ملکوت سماوات و عرض کا مشاہدہ ملے گا. اس کے بعد سورہ مؤمنون میں ابتدا میں خدا نے انسان کی خلقت کا ذکر کیا. ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, نطفے سے بنایا, نطفے کو یہ کرتے کرتے کہاں لے گئے, کامل انسان بنایا فزیکل. ثم انشأناہ خلقاً آخر, پھر اس کو ایک اور خلقت میں گرو کرا دیا. انہی آیتوں کے تسلسل میں تقریباً تین چار آیتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ, اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان نہیں, سات رستے بنائے. فوقکم above you in the higher elevated stations, ہم نے کیا بنائے, فوقکم سبع طرائق, یا سات آسمانوں کی بات نہیں ہے, سات رستوں کی بات ہے. سورہ آراف آیت 40, اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, بے شک جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, ہماری نشانیوں کو, اور ان کے مقابلے میں بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں, لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, ان پر آسمانوں کے دروازے کھلنے والے نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو لوگ آیات الہیہ کو جذب کرتے ہیں ان پر آسمانوں کے دروازے کھلنے چاہیے کہ نہیں؟ جو مستکبر ہیں, تکذیب کرنے والے ہیں آیات الہیہ کی, ان پر کھلنے والے نہیں آسمانوں کے دروازے. تو اس میں انفیرنس کیا ہے, آلٹرنیٹ, کہ جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں. یہ رسالت الہی کا وہ پہلو ہے کہ جو عمومیت کے ساتھ ہماری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہے. یعنی ہم کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا قیام ظالم کے خلاف قیام, درست, ٹھیک ہے, اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے جابر کو للکارا, امام حسین علیہ السلام نے احیاء دین کیا, امام حسین علیہ السلام کی برکت سے نمازیں قائم ہیں, مسجدیں آباد ہیں, درست, اس میں اشکال نہیں ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کا کام یہاں پہ رک نہیں رہا ہے, اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے, اور جو جملے ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صبح عاشور آپ کے اصحاب بہشت میں اپنے مقامات کا مشاہدہ کر رہے تھے, آسمانوں کے دروازے کھلے یا نہیں کھلے, جو خود خدا بیان کر رہا ہے قرآن میں, وہ بات محقق ہوئی ہے نہیں ہوئی, کہ جو ایسے ہیں جو اس راہ پر ہیں. لیکن یہ بات اس کے میں اور میں کس لیے زور دے رہا ہوں کہ قرآن پہ بیس کریں, قرآن پہ بیس کریں, کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں بہت بہت بہت, مجھے معاف کر دیجئے گا آپ لوگ, کہ امام حسین کی ظاہری عزاداری برپا کر کے ہم حبیب اور مسلم اور زہیر کے مقام پا لیں گے. اس لیے میں زور دے رہا ہوں کہ قرآن پہ بیس کریں. یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ ان دروازوں کو کیسے کھولا جاتا ہے. یہ قرآن آپ کو بتائے گا کہ رسالت الہی سے استفادہ کیسے کیا جاتا ہے. تب بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے, جو صبح عاشور بہشت میں اپنے مقامات کو دیکھ رہے تھے, مشاہدہ کر رہے تھے, وہ کس راہ سے گزرے ہیں. کہ ہم ٹھیک ہے جذبات کے اعتبار سے, کیونکہ دین میں ایک پہلو جذبات کا بھی ہے, درست ہے, وہ سب باتیں درست ہیں. اور میں خود بھی میں نے یہ بات کہی کہ جذبات کو متحرک کرنے کے لیے مرثیہ و سلام بہت اچھی چیز ہے اور اس کو باقی رہنا چاہیے. اور ابھی میں نے ایک جملہ اور بھی کہا تھا کہ ہم جو اردو کو ریپلیس کر رہے ہیں انگریزی سے, تو خدا کے واسطے اس وقت تک رک جائیے جب تک انگریزی میں انیس و دبیر جیسے مرثیہ گو نہ پیدا ہو جائیں. کہ انگریزی کلام بھی انیس و دبیر کے مرثیوں کے طریقے سے آپ کے دل کو گرما دے, ٹھیک ہے آپ اردو کو چھوڑ کے انگریزی پہ آ جائیے, لیکن یہ ہے اپنی جگہ. لیکن امام حسین علیہ السلام فقط یہ نہیں ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کو یہاں تک محدود کر دیا جائے تو ظلم ہے. یہ ظلم ہے. ظلم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اس کا حق نہ دیں. ظلم کا مطلب یہی ہے, سمپل. حق سے حقدار کو محروم کر دینا ظلم ہے. اگر امام حسین علیہ السلام رسول خدا سے منیت کی منزل پر فائز ہیں, اگر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین, اگر رسول خدا فرما رہے ہیں کہ حسین مصباح خدا ہیں, ہدایت کا چراغ ہیں, تو جو کچھ محمد الرسول اللہ کا اسکوپ ہے وہی اسکوپ قیام امام حسین کا بھی ہے. کہ اگر محمد الرسول اللہ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو خلافت الہیہ کے درجے تک لے جایا جائے, تو قیام امام حسین علیہ السلام بھی حقیقتاً اسی کے لیے برپا ہوا تھا. اور اس کے ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے کیا چیز ہے, اس کے ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے کیا چیز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد دین کا پرچم و علم کس کے ہاتھ میں آیا؟ امام سجاد علیہ السلام کے. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا؟ میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں, اس پر غور کریں. امام سجاد علیہ السلام نے کیا کیا, کس چیز کو زندہ کیا؟ اگر یہ قیام ظاہری حدود میں منحصر ہوتا تو بعد از امام حسین علیہ السلام فقط ایک کام ہوتا اور وہ انتقام. اگر یہ دنیاوی حدود کے اندر ہوتا یہ قیام, امام سجاد علیہ السلام نے کس چیز کو زندہ کیا ہے؟ اس فکر کو, اس عقل کو, اس جذبے کو جس سے دنیا کی اندھی ہوس نے مردہ کر دیا تھا. یہ امام سجاد علیہ السلام کا کام خود بتاتا ہے کہ قیام حسینی کس چیز کے لیے تھا. یعنی وہ چیز آپ نے, اگر ہم تاریخ کی طرف جائیں, وہ چیز اوروں کے لیے چھوڑ دی, مختار کے لیے چھوڑ دی, انتقام. خود کس بات کی ذمہ داری لی؟ خود زین العابدین اور سید الساجدین ہونے کی ذمہ داری لی کہ یہ قوم اس کو دنیا کی ہوس نے اندھا کر دیا ہے, ان کے قلوب اندھے ہو چکے ہیں, ان کی عقلیں تاریک ہو چکی ہیں. اور اصل میں رسالت الہی کیا ہے؟ رسالت الہی یہ ہے کہ انسان کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جایا جائے. رسالت الہی کیا ہے؟ کہ انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کے رستوں پر سیر و سفر کرنے کے قابل بنایا جائے. رسالت الہی کیا ہے؟ کہ انسان کو اس مقام پر پہنچایا جائے کہ وہ مسجود ملائک ہو جائے. تو اب آپ کے اوپر ہے. یعنی یہاں پر میں نے اس محمد الرسول اللہ کی بحث کو اجمالاً سمیٹ دیا. اب انشاءاللہ اگلی دفعہ اگر مجھے موقع ملا دو تین اور ایسی گفتگو کا, تو پھر اس پر ہم بات کریں گے, والذین معہ, کہ آیت اس کے بعد تفصیلی آ گیا تھی, والذین معہ, کہ محمد الرسول اللہ ایک پہلو ہے, والذین معہ دوسرا پہلو ہے. یعنی رسالت الہی کو دست و بازو بھی چاہیے, اور یہ دست و بازو میں اور آپ ہیں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اس معیت تک کیسے پہنچیں, کہ ہم اس کار رسالت الہی میں حجت خدا کے ساتھ شریک ہو جائیں. انشاءاللہ پھر اگلی دو تین نشستوں میں خدا نے توفیق و حیات دی تو اس پر بات کریں گے. صلوات محمد و علیہ. بات ہم کر رہے تھے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے, اور امام کا اگر ذکر آئے تو بھئی ہے دو نقطہ نظر ہیں. ایک نقطہ نظر امام علیہ السلام بطور بیمار ہیں, ایک نقطہ نظر امام علیہ السلام طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے ایک انسان ہیں, ایک نقطہ نظر امام سجاد علیہ السلام فقط اور فقط گریہ کرنے والے انسان ہیں, اور دوسرا نقطہ نظر کہ امام سجاد علیہ السلام اس عزم آہنی کا نام ہے کہ جس کو ظلم کی کوئی آندھی بھی شکستہ نہیں کر سکی, جس نے حقیقتاً تاریکی میں حقیقتاً تاریکی کے اندر روشنی کی ہے. یعنی وہ معاشرہ, وہ اسلامی معاشرہ بالکل اندھیروں میں جا چکا تھا, اور جو میں نے آپ کے سامنے بات کی اس کے لیے کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کا ذکر ہو اور آپ کی دعاؤں کے اندر سے ایک دو فقرے نہ پڑھے جائیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے امام پر, امام کے مقصد پر. تو دو فقرے جو ہمارے اس مقصد سے بھی ہم آہنگ ہو جاتے ہیں, جس سے رسالت الہی بھی سمجھ میں آتی ہے, جس سے قیام حسینی کا مقصد بھی سمجھ میں آتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اللہم صل علی محمد و آلہ و متعنا بثروت لا ينفد و ایدنا بعز لا يفقد و اسرعنا فی ملک الابد. انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اے خدا صلوات بھیج محمد و آل محمد پہ, اور ہمیں متاع یعنی سرمایہ دولت وہ دے جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو. متعنا ہمیں سرمایہ دار بنا دے, بثروتن کون سی دولت سے, لا ينفد جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو. وعیدنا ہم کن چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں؟ دولت کی اور عزت کی. اب آپ فرماتے ہیں وعیدنا اور ہماری تائید کر, بعز اس عزت سے, لا یفقد جو کبھی کھو نہ جائے, وہ عزت جو کبھی نہ کھوئے ہمیشہ باقی رہے. واسرحنا فی ملک الابد اور ہمیں کہاں سیر کرنے کی توفیق عطا فرما, ملک ابد میں. یعنی انسان اس قابل بنے, جیسے کچھ ہمارے عرفا کے اشعار ہیں کہ بندگان خدا, اولیاء خدا وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں بہشت جاویداں کی نعمتوں کو خریدتے ہیں, جو اپنی نمازوں میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. یہ پیغام ہے امام سجاد علیہ السلام کا. یعنی زین العابدین, آپ کیوں زین العابدین ہیں؟ کہ آپ نے ہمیں عبادت کا وہ انداز تعلیم کیا ہے کہ انسان جب عبادت کرے تو گویا خدا کی بارگاہ میں موجود ہو, جب عبادت کرے تو خدا کے سامنے ہو, خدا سے ہم کلام ہو, حقیقتاً ہم کلام. امام علیہ السلام کے بیمار ہونے کے حوالے سے جو روایت ہے وہ یہ کہ خدا نے عاشور کے دن اور اس سے قریبی وقفے میں آپ کو بیمار اس لیے کیا کہ آپ پر سے جہاد ظاہری ساقط ہو جائے. اور جب امام حسین علیہ السلام نے صدا استغاثہ بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا, تو اس وقت اس صدا کو لبے کہتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو واپس اپنے خیمے میں بھیجا اور یہی کہا کہ تمہیں اس پیغام کو اور اس حقیقی قیام کو آگے لے کے چلنا ہے. کچھ عرصے بعد کربلا کے صحرا میں وہ صدا بلند ہوئی کہ اللہ قتل الحسین بے کربلا. امام سجاد علیہ السلام نے اسی بیماری کی حالت میں خیموں کو جلتے ہوئے بھی دیکھا. اسی بیماری کی حالت میں حرم رسول خدا کے سروں سے چادروں کو بھی چھنتے ہوئے دیکھا. لیکن اسی شام غریبہ کے اندھیرے میں فجر تک امام سجاد علیہ السلام کے سجدوں کی صدا بھی صحرا میں گونجتی رہی. یہ امام سجاد علیہ السلام. دمشق میں جب اس قافلے کو لے جایا جا رہا تھا, شہر میں داخل ہونے سے پہلے جناب ام کلثوم نے شمر سے کہا, اور میرا یہ جملہ ہی حقیقتاً مصائب کا خاتمہ ہے, مجھے اس سے زیادہ کچھ کہنے ہی نہیں چاہیے, کہ امام حسین کی بہن علی و فاطمہ کی بیٹی اور شمر جیسے ذلیل انسان سے مخاطب ہو کر کوئی بات کرے. شمر سے یہ کہا کہ ہم اس وقت ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ مجمع کی اور عوام کی نظریں ہمارے اوپر پڑیں, تو تجھ سے ایک درخواست ہے کہ سر شہداء کو ایک طرف کر دے تاکہ جتنی خلقت ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے وہ سروں کی طرف متوجہ ہو جائے اور ہم خاموشی سے دوسری اطراف سے لے جائے جائیں. اس ملعون نے اپنی خباثت کی بنیاد پر کیا کیا کہ اس وقت تک شاید سروں کو گھوڑوں سے لٹکایا گیا تھا, اس نے حکم دیا کہ ان سروں کو نیزوں پر بلند کیا جائے اور جو قافلہ ہے اس کے درمیان میں وہ نیزہ بردار آ جائیں, اور حرم پیغمبر اکرم اس لٹی حالت میں بے مقنعوں چادر دمشق کے بازاروں میں یوں داخل ہوئے کہ درمیان میں سرہائے شہداء علیہ السلام تھے اور ان کے ارد گرد بیبیاں تھیں کہ جن پر لوگ کوئی لان و نفرین کرتا تھا کہ خلیفہ کے باغی ہیں کہ جن کو زیر کر لیا گیا, اور کوئی رحم کھا کر ان پر صدقے کے خرمے اور کھجوریں پھینک رہا ہوتا تھا. لعنة الله على القوم الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پروردگار عالمین, آپ تمام حضرات کی نیتوں کو, آپ کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند علی و عظیم ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کا سچا اور حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے, اور زیارت عاشور کا وہ جملہ کہ خدا ہمیں اس طریقے سے قرار دے کہ انی معکم فی الدنیا والآخرہ, کہ ہم دنیا میں بھی آپ کی معیت میں ہوں, آخرت میں بھی آپ کی معیت میں ہوں. ہمارے قلوب کو قرآن اور اہل بیت کے نور سے لبریز کر دے, ہمارے بچوں کو علی الخصوص اس بہت ہی برے دور میں ہدایت سے بہرہ مند فرمائے, ان کو ایمان عطا بھی کرے, ان کے ایمان کی حفاظت بھی کرے, اور ہم سب کو خدا اتنی بصیرت عنایت کرے کہ ہم سب اپنے گھروں کو, اپنے گھرانوں کو دین کے اور سچائی کے اور حقیقت کے رستوں پر لے چلنے کے قابل ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.